چلیے اگلا ٹاپک دیکھیں گے، آداب و احض زکاتی و ایتائیہا، زکوٰۃ لینے اور دینے کے آداب، یعنی لینے والا کیا چیز لے، کیا صرف ان کی اچھی چیزیں لے کے آ جائے یا دینے والا صرف بری چیزیں دے دے، دونوں چیزوں کو ہم دیکھیں گے۔ زکوٰۃ کا مال لانے والے کے لیے خیر و برکت کی دعا کرنی چاہیے۔ ان عبداللہ ابن ابی اوفۃ رضی اللہ عنہ قال، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا آتاہ قوم بصدقتہم قال اللہم صلی علی آل فلان فآتاہ ابی بصدقت فقال اللہم صلی علی آل ابی اوفا۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ اپنے صدقات لے کر آتے تو آپ فرماتے کہ اے اللہ فلاں لوگوں پر اپنی رحمت فرما، رحمت نازل فرما۔ جب میرا باپ اپنا صدقہ لے کر آیا تو فرمایا کہ اللہ آل ابی اوفا پر رحمت نازل فرما۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ یہاں دیکھیے کہ دعا کیوں کی جائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ کوئی کسی کو کچھ دے یا لے اس نیت سے کہ مجھے اس سے دعا ملے یا میں دعا کرانے کے لیے دے رہا ہوں یا دعا کی وجہ سے، وہ ایک الگ ایشو ہے۔ کوئی بھی نیکی کرتا ہے آپ اس کو دعا دیتے ہیں نا، بارک اللہ، اللہ تمہیں اس میں برکت دے، یا اللہ جزاک اللہ تمہیں اس کی برکت دے۔ اسی طرح جب ایک بندہ مال دیتا ہے تو یقیناً اس کے دل پہ کچھ نہ کچھ چوٹ پڑی ہوتی ہے اور وہ اخلاص کی بنیاد پہ دیتا ہے، تو ایسے وقت میں اگر آگے سے دعا مل جاتی ہے جو دیر ہے اس کو، تو وہ دعا اس کے دل کی تسکین بنتی ہے۔ سورۃ توبہ کے اندر یہ چیز آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ خذ من اموالہم صدقۃً، ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لو جو ان کو پاک کرے، اور ان کے لیے دعا کرو، کیونکہ دعا سن کے بندے کا دل کھلتا ہے نا۔ اصل میں دعا کرنا بھی ایک قسم کی شکر گزاری ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جو شکر گزار ہوگا اس کو وہ زیادہ چیز ملے گی۔ لیکن یہاں ایک اور چیز کہوں گی کہ اس کو ایک قسم کی کا بازاری اخلاق بنا لینا، اس کو اور مال وصول کرنے کا سبب بنا لینا۔ میں چھوٹی سی مثال دوں گی کہ بعض جگہ لوگ جب پیسے جمع کرتے ہیں تو وہ پھر کوئی ایک پیسے دیتا ہے پھر اس کا نام لیتے ہیں۔ اب میں کسی بھی تنقید نہیں کرنا چاہتی، لیکن اس کے میں نے دو تین مختلف اینگل دیکھے ہیں۔ ایک تو عام طور پہ جو فنڈ ریزنگ ہوتی ہے اس میں بھی ہوتا ہے، لیکن پچھلے چند دنوں میں کسی موقع پہ مجھے ٹی وی پہ بھی کچھ ایسا چیریٹی شو اس کا تھوڑا سا جھلکی دیکھنے کا موقع ملا کہ لوگ فنڈ ریزنگ کر رہے تھے فلڈنگ کے لیے، اور لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور کچھ ان کے اداکار گلوکار، تو پھر اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں کہ جس سے موٹیویٹ ہو کے لوگ فون کر کے صدقہ دیتے ہیں، کچھ اسی قسم کی بات۔ تھوڑا سا میں نے کلپ دیکھا تو اس میں بھی میں نے یہ چیز دیکھی تھی کہ جو لوگ مال دیتے ہیں، جو صدقہ دیتے، یعنی جو بھی ڈونیٹ کر رہے تھے، پھر اس میں سے جو بہت زیادہ دیتا تھا تو اس کو بار بار پوچھا جا رہا تھا، پھر اس کا اسکرین پہ تھوڑی دیر میں نام آ رہا ہے، پھر تھوڑی دیر بعد بتایا جاتا ہے ہمیں اس نے اتنا دیا۔ ہو سکتا ہے لوگ اس سے موٹیویٹ ہوتے ہوں گے، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو بندہ دیتا ہے اس کا نام سر عام اس طرح آ جائے، اور بعض دفعہ پھر اس کی رغبت دلائی جاتی ہے کہ فلاں نے اتنا دیا ہے اور اب تم بھی اتنا دو، تو اس کو ایک حد تک ہی رکھنا چاہیے۔ بعض دفعہ جب کہیں بھی دین کے نام پہ فنڈنگ ہوتی ہے تو وہاں بھی لوگ پھر بات کرتے ہیں کہ فلاں ماشاء اللہ انہوں نے خوب دیا، ان کو اللہ مبارک کرے، اور ان کو یہ کرے، اور کتنا دیتے ہیں، یہ وہ کرتے ہیں، آپ اٹھ ہی نہیں رہے، یہ دیکھیں کس نے کتنی دعائیں لے لیں، اللہ ان کو بلند کر، یہ کر۔ حد کے اندر، ایسا نہ ہو کہ دینے والے کے اندر عجب پیدا ہو جائے اور اس کی بات کو اتنا اچھال دیا جائے کہ پھر وہ اس میں اخلاص سے گھٹتی ہوئی کوئی چیز نظر آنے لگے۔ زکوٰۃ دینے والا اپنی مرضی سے زیادہ زکوٰۃ ادا کرے تو اس کے لیے بہت زیادہ ثواب ہے، یعنی نصاب کے ساتھ گنا چنا معاملہ کرنے کی بجائے ذرا اس سے بڑھا کے بھی دے تو انشاءاللہ اتنا ہی اس کا اجر زیادہ ہوگا۔ عن عبی بن قاب رضی اللہ عنہ قال، با سنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مصدقا فمررت برجل فلما جمع لي ماله لم اجد عليه فيه الا ابنة مخاد فقلت له اد ابنة مخاد فانها صدقتك فقال ذاك مالا لبن فیہ ولا زہر ولا کنہ ذہی ناقۃ فتیۃ عظیمۃ سمینۃ فخصھا فقلت لہ ما انا بیاخذ ما لم یؤمر بہ وہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کا قریب فإن احببت ان تاتیہ فتعرض علیہ ما اردت علیہ ففعل فإن قبلته وإن رددته قال فإني فاعل فخرج معي وخرج بالناقة التي أرد علي حتى قدمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا نبي الله صلى الله عليه وسلم أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي وأيم الله ما قام في مالي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا رسولہ قط قبلہ فجمعت له مالی فزعم انما علی فیہ فیہ ابنۃ محازن وَذَلِكَ مَا لَا لَبَنَ فِيهِ وَلَا زَهْرَ وَقَدْ أَرَدْتُ عَلَيْهِ نَاقَةً فَتِيَّةً عَظِيمَةً لِيَأْخُذَهَا فَأَبَى عَلَيَّ وَهَا هِيَ زِهْ قَدْ جِئْتَكَ بِهَا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصھا فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاک الذی علیک فإن تطوعت بخیر آجرک اللہ فیہ وقبلناه منك قال فها هي زه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جئتك بها فخذها قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها ودعا له في ماله بالبركة. حضرت عبی بن کعب کہتے ہیں کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ وصول کرنے کے لیے بھیجا. میں ایک آدمی کے پاس پہنچا, اس نے میرے سامنے اپنا مال پیش کر دیا. اس کا مال بس اتنا ہی تھا کہ اس شخص کو ایک سال کی اونٹنی ادا کرنی تھی. میں نے اسے کہا ایک سال کی بچی دے دو. اس نے کہا وہ نہ دودھ دینے والی ہے اور نہ سواری کے قابل, لہٰذا یہ میری اونٹنی ہے جو جوان بھی ہے اور موٹی تازی ہے, یہ لے لیجیے. یعنی جو نسا حد بن رہا تھا اس سے زیادہ دینا چاہا. میں نے کہا میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بغیر اسے نہیں لے سکتا. اس سے بھی نوٹ کیجئے صحابہ کرام کا اخلاق کہ جو انسٹرکشنز ملتی تھی بالکل اس پہ چلتے تھے. اپنی مرضی سے عقل نہیں لڑائی کہ اچھا بھی چلو زیادہ ہی دے رہا ہے, کم تھوڑی دے رہا ہے, کہا نہیں میں تو نہیں لوں گا. اور ایسے ہی لوگ جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی کام کی کوالٹی کو مینٹین رکھتے ہیں. اللہ کے نبی کے بعد صحابہ کے دور میں دین جو اپنی اصل شکل میں رہا اس کی یہ بہت بڑی وجہ تھی کہ لوگوں نے اللہ کے نبی کی بات کو سن کر اس میں اپنی مرضی سے کوئی کمی بیشی نہیں کی، جتنی انسٹرکشن ملتی جو بات کہا جاتا اس کو کرتے۔ ورنہ آپ دیکھیے کہ اگر 10 لوگوں کی رائے مختلف ہو جاتی، ہر ایک اپنی سمجھ سے کرتا، یہ کہتا کیا حرج ہے لے لو، دوسرا کہتا چلو تھوڑا چھوڑ ہی دو، چلو جیسے ہمارے ہوتے ہیں نا چلو کھلا نہیں ہے رہنے دو، چلو تھوڑا زیادہ ہی دے رہے تو دے دو، تو کلیئر انسٹرکشنز کے ساتھ وہ کام کرتے تھے۔ پھر کیا ہوا، یہ اللہ انہوں نے ان سے نہ لی۔ ہاں البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے قریب ہی مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہیں، اگر آپ پسند کریں تو ان کی خدمت میں اپنی اونٹنی پیش کر دو جو میرے سامنے پیش کی ہے، اگر آپ نے تجھ سے قبول کر لی تو میں بھی اسے قبول کر لوں گا، لیکن اگر آپ نے قبول نہ کی تو میں بھی قبول نہیں کروں گا۔ لہٰذا وہ تیار ہو گئے اور میرے ساتھ روانہ ہوا، اونٹنی بھی اپنے ہمراہ لے لی۔ جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس نے کہا، اے اللہ تعالیٰ کے نبی، آپ کا تحصیل دار میرے پاس صدقہ وصول کرنے آیا، اور اللہ کی قسم یہ پہلا موقع ہے کہ آپ کا قاصد میرے پاس صدقے کے لیے آیا ہے۔ میں نے اپنا مال ان صاحب کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ 1 سال کی بچی دے دو، حالانکہ وہ دودھ دے سکتی نہ سواری ہی کے قابل ہے۔ میں نے کہا یہ اونٹنی جوان موٹی تازی ہے، لے لیجئے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اب میں اسے یعنی اونٹنی کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، آپ اسے لے لیجئے۔ آپ نے فرمایا تم پر واجب تو اتنا ہی تھا، لیکن اگر خوشی سے نیکی کرو گے تو اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا اور ہم اس کو قبول بھی کر لیں گے۔ اس نے کہا یہ اونٹنی موجود ہے، اسے لے لیجئے۔ چنانچہ آپ نے اسے لینے کا حکم فرمایا اور اس کے مال میں برکت کی دعا کی۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ کتنی خوبصورت بات ہے، آپ دیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ بعض دفعہ ایک چیز انسان کے اوپر لازم کر دی جاتی ہے کہ یہی ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، لیکن اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ میں اس سے زیادہ کر سکتا ہوں، میرے پاس اس کی استطاعت ہے اور وہ اپنے اجر کو بڑھانا چاہتا ہے تو وہ زیادہ کر سکتا ہے، اس کے اندر کوئی بری بات نہیں۔ بعض دفعہ اب جیسے زکوٰۃ کے نصاب ہی کی یہاں بات ہو رہی ہے تو 2.5% ہے نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے تو اس کو 10% بھی کر سکتے تھے نا، ہر 100 میں سے ہمیں 10 روپے دینے ہوتے ہیں، لیکن کیوں نہ کیا کہ شاید کسی کے پاس اتنا نہیں ہے ہی تھوڑا سا، اور اسی کے اندر سے اب وہ اگر زکات دے رہا ہے تو پھر زیادہ نہ دینی پڑے۔ لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہم سب کے پاس اگر زیادہ ہے یا زیادہ ہم کر سکتے ہیں تو ہم کم پہ رہیں، یہ انسان کی اپنی سمجھ پہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ایسا تقویٰ مانگنا چاہیے کہ جہاں انسان اللہ کے راستے میں زیادہ دے سکے، اور کسی سسٹم کو کسی چیز کو مینیج کرنے کے لیے اگر کم سے کم کی ایک چیز رکھ دی جائے تو پھر اس کے اوپر رہتے ہوئے انسان اپنے آپ کو، یعنی اگر وہ فرائض کے درجے پہ آتا ہے تو فرض تو ساقط ہو جائے گا، لیکن بے حساب دیں۔ اور میں تو اس کو پورے دل سے کہہ سکتی ہوں کہ جتنا اللہ کو ہم بے حساب دیتے ہیں اتنا ہمیں بے حساب ملتا ہے۔ نہ آتے ہوئے کا حساب کریں نہ جاتے ہوئے کا حساب کریں، آپ کے دل سے مال اتنا کم، اتنی اس کی محبت کم ہو جائے گی۔ ضروریات ہیں زندگی کی، اس کو پورا کرتا ہے انسان۔ اب یہ نہیں کہ آپ سے کسی نے کہا کہ یہ بریڈ 10 روپے کی ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں نہیں 15 ہی رکھ لو، ایسا نہ کریں، یہاں تو رکھ کر ہی نہیں سکتے، لیکن صرف مثال دے رہی ہوں۔ ہاں یہ آپ اپنے ملک میں کر سکتے ہیں، آپ سبزی لینے گئے، آپ نے دیکھا ٹھیلے والے بےچارے نے کوئی سبزی لگائی ہوئی ہے، کوئی ٹماٹر لگائے ہوئے ہیں، اب اس نے کہا کہ یہ 20 روپے کلو ہیں یا 25 روپے کلو ہیں تو آپ دیتے ہیں، کہتے ہیں چلو 50 ہی رکھ لو، چلو تھوڑے اس میں جو اور ڈالنے ہیں ڈال دو۔ اس طرح کا دل غریب لوگوں سے اور ایسی جگہوں سے جہاں آپ کو لگتا ہے کہ ضرورت ہے ان کو پیسے کی، وہاں کھلا دل ہونا چاہیے۔ لیکن بڑے بڑے اسٹورز اور مالز اور جہاں آپ جاتے ہیں پھر وہاں تو انہوں نے تو پہلے ہی ماشاء اللہ کئی گنا زیادہ بڑھا کے نصاب سے لیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے۔ تحصیل دار کو لوگوں کے گھر جا کر زکوٰۃ وصول کرنی چاہیے۔ یہ کیا ہوتا ہے، جب اسلامی حکومت کسی بھی ملک میں آتی ہے تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ مہینہ جب سال کا ایک اینڈ ہوتا ہے تو اس میں جا کے لوگوں سے زکوٰۃ لی جائے۔ ہمارے ہاں تو یہ چونکہ سسٹم ہی نہیں ہے تو عورتیں بھی زکوٰۃ دینے لگ جاتی ہیں، اور وہ کس کو دیتی ہیں، وہ گھروں کی ماسیوں کو دیتی ہیں، اور ان کو تنخواہ تو 100-200 روپے دے دی اور اوپر سے تنخواہ ہر سال میں کوئی 1000-1200 دیتے رہے، تو ماسیاں بھی کہتی ہیں چلو یہ ہماری تنخواہ ہے۔ یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ ہمارے ہاں جو زکوٰۃ کی بانٹ ہے، آگے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو وہاں تھوڑی اس پہ بات ہم کر سکیں گے کہ کسی کی شادی کرا دی، کسی کو فریج لے دی، کسی کو ٹی وی لے دیا، یہ بس وہی بات ہے جیسے آج ہمارا دین چل رہا ہے، ہر بندہ اپنی مرضی کی مسجد بنا کے اپنی مرضی کے افکار کو پروموٹ کر رہا ہے۔ اسلام میں یہ نہیں ہے، اسلام میں ہر چیز ایک سسٹم کے اندر ہوتی ہے۔ فرینچائزیشن جس کو آج اب میک ڈونلڈ اور کینٹکی اور پیزا ہٹ اور ایسی برانچز میں دیکھتے ہیں، بیسیکلی یہ اسلام کا آئیڈیا ہے۔ اسلام دین کو اس طرح فرنچائز کرتا ہے کہ سب سے پہلے اوپر رولرز اچھے ہوں جن کو اسلام کی سمجھ ہو، جو اللہ کے دین کو سمجھتے ہو، پھر وہاں سے پورا دین پھیلے گا، پوری زکوٰۃ لوگوں کی لی جائے گی، وہاں سے مسجدیں نکلیں گی، وہاں سے ادارے بنیں گے، تعلیم لوگوں کو دی جائے گی، وہ سب کو اسائن کرتا ہے، وہ سارے اخراجات کو اٹھاتا ہے، اور جتنی منی آتی ہے وہ ساری حکومت کو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں گے ملک امیر ہوں گے، بہت بڑا ایک سورس اسلامی حکومت کے اندر بیت المال تھا، آج لوگوں کے اپنے بیت المال ہی نہیں پورے ہوتے تو حکومت کو کہاں دے۔ اس وقت اگر ہم حکومت کو برا بھلا کہتے ہیں تو یقین کریں صرف حکومت کا قصور نہیں ہے، اس میں ہمارے سسٹمز خراب ہیں، ہم نے اسلام کی جو قمیض ہے نا وہ اتار کے پھینکی ہوئی ہے، آج وہ پہنیں گے آپ دیکھیں گے سارے حکمران اس کے اندر آخر آنے پڑیں گے، نہیں آئیں گے تو وہ نہیں رہیں گے۔ اس وقت اتنی ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم لوگوں کے اندر اس شعور کو بیدار کر سکیں کہ تم نے پہلے خود مسلمان بننا ہے، پھر تمہارے اوپر والے مسلمان بنیں گے۔ تو بہرحال یہاں اب اسلامی حکومت کی ذمہ داریوں میں یہ چیز ہے۔ ایک دور ایسا ہوا تھا کہ ہمارے ملکوں میں اس کی کوشش کی گئی تھی، لیکن کہ بھائی جب سال ہوگا، اینڈ آف دا ایئر ہوگا، تو بینکوں میں جو لوگوں کا مال ہوتا ہے اسی میں زکات ڈیڈکٹ کی جائے گی۔ کیا ہوا، جو ہی وہ مہینہ آنے والا ہوتا تھا لوگ بینکوں سے سارا پیسہ کھینچ لیتے تھے، خالی ہو گئے بینک۔ ایسی نہیں بات ہوتی، پہلے دل مسلمان ہوتے ہیں، پھر انسان کے ہاتھ آنکھیں اور ساری چیزیں اسلام قبول کرتی ہیں۔ چلیے، ان عمر ابن شعیب ان ابی ہی ان جدی ہی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم الا في دورهم۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ لینے کے لیے تحصیلدار مویشی اپنے ٹھکانے پر نہ منگوائے، مویشی اپنے ٹھکانے پر نہ منگائے، یعنی کہ کہا جائے کہ جس نے زکوٰۃ دینی ہے پہلے ساری بکریاں اور سارے اونٹوں کو جمع کرے اور تحصیلدار کے دفتر میں آئے اور پھر وہاں بکریوں کو گنا جائے، ایسا نہیں ہوگا، اور نہ ہی مالک اپنے مویشی کہیں دور لے جائے، بلکہ مویشیوں کی زکوٰۃ ان کے ٹھکانوں پر وصول کی جائے گی۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے بھی سہولت مطلوب ہے، اور حضرت توبہ کے اندر جو زکوٰۃ کی بانٹ کی ترتیب ہے تو اس میں ایسے لوگوں کو عمال کہا گیا، یعنی جو لوگ یہ چیزیں بانٹتے لیتے ہیں تو پھر ان کی تنہائیں وغیرہ جو ہوتی ہیں اس مال میں سے جا سکتی ہیں۔ مطلب یہ کہ حکومت کو اگر کچھ خرچ بھی کرنا پڑتا ہے تو کرے، اور لوگوں کو سہولت دے اور ان کے جگہ سے جا کر زکوٰۃ وصول کی جائے۔ زکوٰۃ میں اوسط درجے کا مال لینا اچھا ہے، نہ ہی بہت اچھا اور نہ بہت خراب۔ ان انس رضی اللہ عنہ ان ابا بکر رضی اللہ عنہ کتب له فریدۃ الصدقۃ التی امر اللہ ورسولہ ولا یخرج فی الصدقۃ حریمۃ ولا ذات عوار ولا تیس ما شاء المصدق۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق، جس کا حکم اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو دیا کرتا تھا، زکوٰۃ میں بوڑھا اور عیبدار اور نر نہ لیا جائے، یعنی بالکل بیکار ردی مال، اس کو کرے گا کوئی کیا، ہاں اگر زکوٰۃ لینے والا خود چاہے۔ اسے بخاری نے روایت کی۔ دوسری روایت پڑھ لیں پھر اس پہ بات کریں گے۔ ان ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما بعث معاذ رضی اللہ عنہ علی الیمن قال فی آخر الحدیث وتوفق کرائم اموال الناس۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ نے حضرت معاذ کو یمن پر حاکم بنا کر بھیجا تو فرمایا، زکوٰۃ میں لوگوں کے عمدہ مال لینے سے اجتناب کرنا۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ پہلی روایت میں کہ بالکل ردی مال، اور دوسرے میں یہ کہ بہت اچھا نہ لینا۔ ہوتا کیا تھا کہ جس اس دور میں جو بھی چیز ہوتی تھی جنس، اسی میں زکوٰۃ لی جاتی تھی، جیسے بکریوں والے سے بکری لے لی جاتی تھی، اونٹوں والے سے اونٹ لے لی جاتی تھی، فصلوں والوں سے فصل کا کچھ حصہ لے لیا جاتا تھا۔ تو کتنا پیارا ہے عدل کہ نہ بہت اچھا لو کہ اس بیچارے کے بکنے والی چیز جو وہ تم زکوٰۃ میں لے کے اور وہ غریبوں میں دے دو، اور نہ بالکل بیکار لو، میڈیم درجے کی لو، کھلی ملی دی جا سکتی ہیں۔ ہاں کچھ مثال ہے کہ اب آپ یہاں جیسے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی جانور ہے کہ جو بوڑھا ہو چکا ہے, اس میں عیب ہے اور نر ہے, نر سے مراد یہ تھا کہ اس کی جنس اب آگے اس کی نسل نہیں بڑھے گی. اب ایسا کوئی جانور اگر ہے تو کوئی دیتا ہے اگر, کیونکہ اینڈ پہ ہے نا کہ اگر دینے والا خود چاہے تو لے لو, لیکن ساتھ ہی پھر کوئی دوسری چیز ایک اچھی بھی لے لو. تو یہ ہم زندگی کا بھی اصول ہے کہ جب بھی اللہ کے راستے میں دیں, کچھ اچھا دے دیں کچھ برا دے دیں, کچھ ایسی چیز, کیونکہ بعض دفعہ ایک چیز آپ کے لیے فائدے کی نہیں دوسرے کو فائدے کی ہوتی ہے. کسی کچھ نہیں ہوگا تو کوئی اس کو کاٹ کے اس کا گوشت کھا لے گا, آپ کو اس کو زیادہ ٹیک کیئر کرنی پڑتی ہے. تو یہ سب چیزیں بھی تقویٰ سے تعلق رکھتی ہیں کہ آپ کیا چیز دیتے ہیں. زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ہیلا سازی کرنا منع ہے, کرتے ہیں لوگ. زکوٰۃ دیتے وقت اگر مال علیحدہ علیحدہ ہوں تو انہیں جمع نہ کیا جائے, اگر مال مشترک ہوں تو انہیں الگ الگ نہ کیا جائے. ان انس رضی اللہ عنہ ان ابا بکرین رضی اللہ عنہ كتب له فريدة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے ان کے لیے فرض زکوٰۃ کا حکم لکھ کر دیا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی تھی. اس میں یہ بھی تھا کہ زکوٰۃ کے ڈر سے جدا جدا مال کو ایک جگہ اور ایک جگہ مال کو زکوٰۃ کے ڈر سے علیحدہ علیحدہ نہ کیا جائے. اسے بخاری نے روایت کیا. کیسے؟ مثلا آپ دیکھیے کہ مال اکٹھا کرنے کی مثال یہ کہ اگر تین آدمیوں کے پاس الگ الگ 40-40 بکریاں ہوں تو سب کو ایک ایک بکری دینی پڑے گی نا. 40 بکریوں پہ ایک بکری کا نصاب ہے جو آگے باب میں پڑھ لیں گے انشاءاللہ. لیکن اگر تینوں آدمی اپنی بکریاں اکٹھی کر لیں تو پھر ان کو کیا دینا پڑے گا؟ پھر بھی ایک دینی پڑے گی نا. یعنی بعض دفعہ مال تھوڑا جب ٹکڑوں میں کر لیا جاتا ہے تو نصاب کی حد سے کم ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور جب ساتھ اکٹھا کر دیا جاتا ہے تو اتنا ہی ہوتا ہے. تو اس سے مراد کیا کہ ہیلے بہانے نہیں کرنے چاہیے. مثال یہ ہے کہ اس کی صورت ایسا کر لیں کہ آپ کے پاس 1,00,000 روپے ہے. اب 1,00,000 کے اوپر آپ کو مثال ہے کہ 2,500 روپے جو ہیں وہ زکوٰۃ کے دینے بنتے ہیں, تو آپ 1,00,000 آپ رکھیں گے تو آپ کو اس پہ لگیں گے کہ 2,500 زکوٰۃ ہے. تو آپ کہتے ہیں نہیں, 1,00,000 نہیں, اس کو ایسے کرتے ہیں, اس میں سے 25,000 میں اپنی بیٹی کے نام پہ کر دیتی ہوں اور اس میں دوسرا 25,000 اپنے بیٹے کے کر دیتی ہوں اور 25 میاں کو دے دیتی ہوں. تو اب تو سبھی زکوٰۃ سے ایگزمٹ ہو گئے, اصل میں وہ آپ کا اپنا تھا. تو اس طرح نہیں کرنا. اس میں تھوڑی وضاحت بھی انہوں نے لکھی ہے کہ مال اکٹھا کرنے کی مثال یہ ہے کہ اگر تین آدمیوں کے پاس مال اکٹھا کرنے کی مثال یہ ہے کہ اگر تین آدمیوں کے پاس الگ الگ 40 بکریاں ہوں تو سب کو ایک ایک بکری زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی, لیکن اگر تینوں آدمی اپنی بکریاں اکٹھی کر دیں تو صرف ایک بکری ادا کرنی پڑے گی. مال الگ الگ کرنے کی مثال یہ ہے کہ اگر دو آدمیوں کے مشترکہ مال میں 240 بکریاں ہوں تو ان پر 3 بکریاں زکوٰۃ ہوگی, لیکن وہ اپنی 120 بکریاں الگ کر لیں تو دونوں کو ایک ایک بکری دینی پڑے گی. ایسی سب صورتیں منع ہیں. اب چونکہ آپ بکریوں کا نصاب نہیں جانتے تو شاید آپ اس کو اتنا نہ سمجھیں, لیکن بہرحال بات واضح ہو گئی ہوگی. زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھی ایسا ہی حکم ہے جیسے مثلا اگر دو آدمیوں کے مشترکہ مال میں 80 بکریاں ہیں تو ان پر ایک بکری زکوٰۃ ہوگی. زکوٰۃ لینے والا 80 بکریوں کو 40-40 کے دو حصے شمار کر کے دو بکریاں نہیں لے سکتا. مشترک کاروبار میں حصے داران کو اپنے اپنے حصے کی نسبت سے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے. ان انس رضی اللہ عنہ ان ابا بکر رضی اللہ عنہ کتب له فریدۃ الصدقۃ التی فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. حضرت انس سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر نے ان کے لیے زکوٰۃ کا حکم لکھ کر دیا جو رسول اللہ نے مقرر کی تھی. اس میں یہ تھا کہ جو مال دو شریکوں کا ہو وہ ایک دوسرے سے برابر حساب لیں. اسے بخاری نے روایت کیا. اس کی بھی مثال ایسے ہو سکتی ہے کہ مثلا ایک کاروبار میں دو آدمی برابر کے سرمایے سے شریک ہیں تو سال کے آخر میں اس رقم کی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے دونوں شریک زکوٰۃ کی نصف نصف رقم ادا کریں گے. کمپنیوں وغیرہ کی زکوٰۃ کی اصل ذمہ داری کمپنیوں پر ہے, لیکن اگر کسی وجہ سے وہ ادا نہ کریں تو حصے داران اپنے اپنے حصے کی نسبت سے زکوٰۃ ادا کریں گے۔ تو بات وہی ہے کہ ہر بندے کے اوپر اپنی ذمہ داری ہے، لیکن مشترکہ کام ہے تو اس میں سے مشترکہ زکوٰۃ بھی نکل سکتی ہے، حساب بھی لگایا جا سکتا ہے، اور اسی طرح سے پھر جیسے حالات ہوں گے حسب ضرورت سال مکمل ہونے سے پہلے زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ عن علی رضی اللہ عنہ ان العباس رضی اللہ عنہ سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فی تعجیل صدقتی ان تحل فرخص لہو فی ذالک۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ حضرت عباس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سال گزرنے سے قبل ہی زکوٰۃ ادا کرنے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے ان کو رخصت دے دی۔ بس ایک چیز آپ کے پاس ہے، آپ کا زیور ہے کوئی، آپ کو پتہ کہ یہ آپ ہی کے پاس ہے، آپ نے اس کو بیچنا نہیں، اور چلیے اپنے رمضان سے، رمضان کا حساب لگایا ہوا ہے کہ ہر اس میں ایک سال پورا ہو جاتا ہے کیونکہ پچھلی زکوٰۃ آپ نے رمضان میں دی تھی، لیکن آپ رمضان کا انتظار کیے بغیر اس کے آنے سے پہلے اس میں سے پوری یا کچھ حصہ اپنی نیت کے ساتھ دے دیتے ہیں تو اینڈ آف دا جب ایئر ہوگا تو آپ حساب کر سکتے ہیں، تو اس میں اجازت ہے۔ بعض لوگ ایک دم اکٹھا نہیں دے سکتے تو وہ تھوڑا تھوڑا دیتے ہیں، بعض دفعہ ضرورت بھی ہوتی ہے، اور میں سوچتی ہوں کہ صرف رمضان ہی کے اندر زکاتیں اور باقی دی جائیں چیزیں تو 11 مہینے پھر باقی غریب غربا اور دین کے کام کہاں سے چلیں گے۔ تو مناسب چیز یہی ہے کہ انسان اس کو، زیادہ اچھی بات ہے کہ ضرورت کے مطابق کبھی کم کبھی زیادہ دے دے۔ آپ اگلے سالوں کے بھی دے سکتے ہیں پہلے سے نیت کر کے، اگر بالفرض وہ چیز آپ کے پاس نہ رہی تو اللہ تعالیٰ کے پاس چلا جائے گا نا، جاتا تو کہیں نہیں، جمع ہی ہوتا ہے نا ہمارا جو بھی آگے جاتا ہے۔ زکوٰۃ جس چیز پر وصول کی جائے وہی تقسیم کرنا افضل ہے، لیکن ضرورت سے دوسری جگہ بھجوانی جائز ہے۔ ان عمران بن الحسین رضی اللہ عنہ استعمل علی الصدقتی فلما رجع قیل له این المال قال وللمالی ارسلتنی اخذناہ من حیث کنا ناخذہ علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبدعناہ حیث کنا ندعہ۔ حضرت عمران کا تحصیل دار مقرر کیا گیا، جب وہ واپس تشریف لائے تو ان سے پوچھا گیا مال کہاں ہے، انہوں نے فرمایا کہ آپ نے مجھے مال لانے کے لیے بھیجا تھا، ہم وہیں سے مال لیتے ہیں جہاں سے عہد رسالت میں لیا کرتے تھے، اور وہیں بانٹ دیتے ہیں جہاں عہد رسالت میں بانٹ دیا کرتے تھے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا۔ تو آپ دیکھیں کہ پسندیدہ عمل کیا ہے کہ جہاں کی چیز ہے وہیں جائے۔ اگلی بھی روایتیں پڑھ کے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں دوبارہ۔ ان ابن عباس رضی اللہ عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذ رضی اللہ عنہ الى الیمن فقال فعلمهم ان اللہ افترض علیہم صدقۃ فی اموالہم تو خذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی اکرم نے حضرت معاذ کو یمن بھیجا تو ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو بتانا کہ ان پر اللہ نے زکوٰۃ فرض کی جو ان کے مالداروں سے لے کر ان کے فقراء کو دی جائے گی۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ ایسا کیوں ہے؟ آپ دیکھیے کہ اگر اس زکوٰۃ کی ہم روح سمجھ لینا تو پھر اس طرح کے سوالات ذہن میں نہیں آتے۔ روح کیا ہے؟ کہ کوئی بھی سوسائٹی جو ہے وہ سیلف سفیشینٹ ہو جائے، یعنی ان کو دوسروں سے کچھ مانگنا نہ پڑے۔ اب آپ امیجن کریں کہ ہم یہاں رہتے ہیں ناروے میں اس وقت، اور جتنے مسلم ہیں، مسلم ملکوں میں رہنے کی نسبت تھوڑے ہی ہیں نا، سچ اسی طرح اگر آپ ایک فیملی محسوس کر لیں کہ جو پاکستان میں رہتی ہے، اور پاکستان میں بہت سارے مسلم ہوں گے نا، ہماری یہاں کی نسبت وہاں بہت سارے ہیں، بالکل اسی طرح جہاں مسلم زیادہ ہوں گے وہاں مسلمانوں کے میں سے غریب لوگ بھی زیادہ ہوں گے، وہاں کے دین کو ضرورت بھی زیادہ ہوگی، اسی طرح ہم یہاں تھوڑے سے مسلمان ہیں اور یہاں امید کی جا سکتی ہے کہ تھوڑے ہی لوگ ضرورت مند ہوں گے اور دین کے کام کے لیے ضرورت پوری کرنے والے لوگ بھی تھوڑے ہی ہیں. انڈرسٹینڈ؟ یعنی یہاں کے لوگ تھوڑے ہی لوگ ہیں نا جنہوں نے دین کو پروموٹ کرنا ہے. اب کافروں سے تو نہیں کوئی انسان دین کے کام پہ مدد لیتا نا، یا کوئی کافر لوگ تو مسلمانوں کی مسلمان ہونے کی وجہ سے مدد نہیں کریں گے، یہ الگ بات ہے کہ وہ ان کی ویسے مدد کرتے ہیں جیسے بھی وہ کرنا چاہیں. تو اب حصول کیا ہے کہ جو جہاں رہے وہاں کی ضروریات کو دیکھے. اتنا خوبصورت سسٹم بن جاتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے چھوٹی چھوٹی چھتریاں بنائی ہیں اللہ تعالیٰ نے، ہر ملک کی چھتری، وہاں والے وہیں رہیں، نہ ادھر والے ان کی پر نظریں لگائیں نہ ان کے ادھر لگائیں. جب بھی کبھی آپ سوچتے ہیں کہ نہیں ہمارے ملکوں میں تو غربت بہت ہے، اور اس وقت مجھے لگتا ہے کہ زیادہ فنڈنگ جو ہے یہ باہر سے جاتی ہے، ادھر ادھر سے لوگ امریکن اور کینیڈین اور یہاں کی منی اور جو بھی باہر کے لوگ ہیں وہ بھیجتے ہیں ہمارے ملکوں میں. لیکن اگر آپ غور کر کے دیکھیں نا تو یہ صحیح چیز نہیں ہے. اس کا افیکٹ ادھر ہوتا ہے، ادھر ہوتا ہے، اور وہ جو لوگ اپنے ملکوں میں نا وہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، وہ ڈھیلے ہو جاتے ہیں. مثال ہے کہ آپ کہتے ہیں نہیں یہاں کی کرنسی زیادہ ہے، میں مثال آپ کو دیتی ہوں، یہاں ناروے کی کرنسی پاکستان کے اکویلنٹ میں بھی کتنے کی ہے، ایک کرون کتنے روپے کا، 13 کہنا مثال لے لیجیے. اب آپ کہتے نہیں ہم یہاں سے 100 کرون بھی بھیجتے ہیں تو وہاں 1300 کرون ہو جاتے ہیں نا. آپ نے سوچا کہ یہاں کرنسی کا فرق جو ہے یہ پاکستان میں جا کے ان کو مدد کرے گا، لیکن ساتھ یہ بھی تو سوچیں کہ کیا پاکستان کی اور ناروے بہت زیادہ ہیں، جتنے یہاں گنا زیادہ ہوں گے. اب ہوا کیا کہ منی کے ڈفرینس کو فرق ختم کر دیا گیا. اگر اپنے ملکوں میں رہنے والے ہی لوگ اپنے مال کی زکات صحیح دینے لگ جائیں تو یہ ساری سچویشن پیدا ہی نہ ہو. تو سب سے پہلے وہ ہمارے ہاں بھی ایک بات کہتے ہیں نا کہ اول خویشاں پھر درویشاں، یعنی پہلے گھر کے پھر باہر کے، گھر والے بھوکے ہیں اور باہر والے نہ ہوں. تو بہرحال پھر کبھی کبھی ضرورت دیکھی جائے گی. کبھی ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی ایسی آفت آ جاتی ہے کہ جس میں ویسے ہی ساری دنیا والے بھی بھیج رہے ہیں، بھیجتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، وہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے. لیکن عام حالات میں انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زکوٰۃ کو اپنے ہی ارد گرد پہ خرچ کرے تاکہ اس کا صحیح فائدہ اٹھائے. اسی لیے وہاں پاکستان یا کوئی اور مسلم ملک ہے سعودی عرب، ان کو بھی اپنی زکوٰۃ کا زیادہ حصہ اپنے ہی ملک میں رکھنا چاہیے. کیوں؟ اس سے بھی خوشحالی آتی ہے ملک، پھر ملکوں میں بہت فلاح ہوتی. کیوں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سود کو اللہ تعالیٰ ختم کرتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے؟ کیونکہ اس کی وجہ سے پھر اس ملک کے اندر وہ خوشحالی کا نظام ہوتا ہے. تو بہرحال یہ بھی ایک سرکل ہے جس کو ہم، ایک پورا سائیکل ہے جو چلتا ہے، جس کی وجہ سے پھر ملک خوشحال ہو جاتے ہیں. پورا کر ہی لیتے ہیں چیپٹر. جی، زکوٰۃ کے مال میں خیانت یا خرد برد کرنے والا شخص قیامت کے دن اس مال کو اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے آئے گا. ان عبادت ابن صامت رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باسه على الصدقة فقال يا أبا الوليد اتق الله لا تأتي يوم القيامة ببعير تحمله له رغاء أو بكرة لها خوار أو شاة لها سغاء. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك لكذلك. قال أي والذي نفسي بيدي. قال فوالذي باسك بالحق لا عمل لك على شيء ابدا. حضرت عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے مقرر کیا اور فرمایا، اے ابو الولید، مال زکوٰۃ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، قیامت کے روز اس حال میں نہ آنا کہ تم اپنے کندھوں پر اونٹ اٹھائے ہو اور جو بلبلا رہا ہو، یا اپنے کندھوں پر چوری کی ہوئی گائے اٹھائی ہوئی ہو جو ڈکار رہی ہو، یا بکری اٹھا رکھی ہو جو ممیا رہی ہو، اور مجھے سفارش کے لیے کہو. یعنی یہ مال جس پہ زکوٰۃ نہیں دی جاتی وہ قیامت کے دن مجسم بن جائیں گی، اور ان جس نے اس کا جس کا حق ہوگا وہ اس کو اٹھانی پڑیں گی یہ ساری چیزیں۔ حضرت عبادہ بن سامد نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا مال زکوٰۃ میں خرد برد کا یہ انجام ہوگا؟ آپ نے فرمایا، ہاں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہی انجام ہوگا۔ حضرت عبادہ بن سامد نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، میں آپ کے لیے کبھی بھی عامل کا کام نہیں کروں گا۔ اسے طبرانی نے روایت کیا۔ اللہ اکبر، یعنی اتنا ڈر گئے کہ انہوں نے کہا کہ میں یہ ذمہ داری نہیں لیتا کہ میں صدقہ خیرات کو لوں گا اور اس کو جمع کروں گا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاؤں گا۔ اب دیکھیں، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ہم جب کسی سے جمع بھی کر لیتے ہیں، لے بھی لیتے ہیں، تو اپنے کندھوں پہ ایک بہت بڑا بوجھ رکھ لیتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی کوئی ایسے اکاؤنٹس یا کوئی ایسے معاملات جو ہمارے سر پہ آئیں، تو اس کے معاملے میں غیر سنجیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو وہ حدیث یاد ہونی چاہیے جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آتی ہے کہ مال غنیمت کی حفاظت پہ مقرر تھے اور شیطان آیا اور اس میں سے مال لیتا گیا۔ تو جہاں ایسی چیزوں کا کوئی پوچھ پیچھ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، تو وہاں ذمہ داری بڑھتی ہے۔ بعض دفعہ ہوتا کیا ہے کہ جب ہم اپنے ذاتی مال ہے اس کے اندر، تو ہم بہت کیئرفل ہوتے ہیں، اس کو تو سنبھال سنبھال کے رکھتے ہیں، لیکن جہاں کوئی اللہ کے راستے کا مال ہوتا ہے، ہمارا کوئی اس میں دخل نہیں ہوتا، نہ ہماری بدنیتی ہوتی، لیکن ہم کیئر نہیں کرتے۔ ساری ہوتی، کوئی نہ بھی لے، لیکن کچھ تو ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے بہت ذمہ داری کی ضرورت ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی کسی سے دین کے نام پہ کوئی چیز لے، چاہے ڈونیشن ہو، چاہے دعویٰ ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے کوئی فنڈنگ ہو، پھر اس کی پوری کیئر کرے۔ پھر کیئر کے بعد کوئی کمی بیشی ہوتی ہے تو اللہ معاف کرے گا، لیکن اگر کسی کی غیر ذمہ داری کی وجہ سے کوئی نقصان ہوتا ہے، اور بعض دفعہ پتہ ہی نہیں ہوتا، کیا آپ کو پتہ ہی نہیں کسی نے کیا دیا کیا نہیں دیا، آپ بعد میں دیکھتے ہیں۔ مثال ہے، کسی کے پاس فنڈ کوئی باکس رکھا ہوا ہے، اب اس میں منی لوگ ڈال رہے ہیں، اب آپ اس باکس کو ادھر ادھر چھوڑ دیں، تو خدا نخواستہ اگر کوئی مسئلہ ہو جائے گا تو آپ کیا پورا کریں گے؟ آپ اپنے پاس سے کیا دیں گے؟ شاید کسی نے کچھ بھی نہ ڈالا ہو، اور ہو سکتا ہے کسی نے ہزاروں ڈال دی ہوں۔ تو اس کے لیے بہت ذمہ داری کی ضرورت ہے، اور اسی لیے حضرت عبادہ نے یہ ذمہ داری لینے سے انکار کر دیا۔ عن سعد بن عبادۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال له قم على صدقتی بنی فلان وانظر تاتی یوم القیامتی ببکر تحمله على عاتقك او کاہلك له رغاء يوم القيامة۔ قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اصرفها عني فصرفها عنه۔ حضرت سعد بن عبادہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے انہیں فرمایا، جاؤ فلاں قبیلے کی زکوٰۃ اکٹھی کر کے لاؤ، اور ہاں دیکھو کہیں قیامت کے روز ایسی حالت میں نہ آنا کہ تمہاری گردن یا پیٹھ پر جوان اونٹ جو بلبلا رہا ہو۔ حضرت سعد نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے اس ذمہ داری سے سبکدوش کر دیجئے۔ آپ نے انہیں سبکدوش کر دیا۔ اسے طبرانی اور بزار نے روایت کیا۔ کیا مطلب ہے کہ پھر کوئی بھی نہ کرے؟ نہیں، دیکھیے پرسنالٹیز ہوتی ہیں، ہر بندے کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزیں رکھی ہیں۔ بعض کے اندر مال کی کیئر نہیں ہوتی، بعض اسٹرانگ نہیں ہوتے، بعض کا حافظہ ٹھیک نہیں ہوتا، بعض کو حساب کتاب کرنا نہیں آتا، اور بعض ماشاءاللہ بہت زیرک ہوتے ہیں۔ تو اس سے یہ نہیں مطلب کہ جو پیچھے ہٹ رہے ہیں تو اب سارے پیچھے ہٹ جائیں۔ مثال ہے کوئی کہ اب ہم منی میٹرز کو ٹیکل نہیں کرتے، نہیں کریں گے، یہ تو اور خیانت ہو جائے گی، پھر تو اور ہی میس اپ ہوگا نا۔ مطلب یہ ہے کہ پرسنالٹیز کو دیکھ کر یہ کام دیے جائیں، جو محسوس کرتا ہے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے تو خود کہا تھا، سورہ یوسف میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، کہ انی حفیظ و نمین، میں حفاظت کر بھی سکتا ہوں، میں باامانت بھی ہوں، آپ مجھے مصر کے خزانوں کا مالک بنا دیں۔ تب ان کو اپنا گھر تو نہیں بھرنا تھا نا، نہ ان کی کوئی نیت بری تھی، لیکن ان کو پتہ تھا کہ مجھے منی میٹرز ٹیکل کرنے آتے ہیں، تو ان کو دے دیے گئے۔ تو ہر بندہ اپنے بارے میں خود زیادہ اچھا جانتا ہے۔ زکوٰۃ وصول کرنے والے کو کسی زکوٰۃ دینے والے سے تحفہ نہیں لینا چاہیے، یعنی زکوٰۃ وصول کرنے گیا اور وہاں کسی نے کوئی گفٹ دینا چاہا تو یہ جائز نہیں۔ عن ابی حمید الساعدی رضی اللہ عنہ قال استعمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا من الاسد یقال له ابن اللطبیتی قال عمرو وابن ابی عمر علی الصدقتی فلما قدم قال هذا لكم وهذا لي أخدي لي قال فقام رسول الله فأثنى عليه وقال ما بال عامل أبأسه فيقول هذا لكم وهذا أخدي لي أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيخدى إليه أم لا والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه بعير له رغاء أو بكرة لها خوار أو شاة تئير ثم رفع يديه حتى رأينا غفرتي إبتيه ثم قال اللهم هل بلغت مرتين. حضرت ابو حمید السعدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسد قبیلے کے ایک شخص ابن لطبیہ نامی کو عامل مقرر کیا. حضرت عمر اور حضرت ابن ابو عمر کہتے ہیں کہ آپ نے اسے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے تحصیلدار مقرر فرمایا. جب وہ شخص واپس آیا تو کہنے لگا کہ یہ آپ کا یعنی بیت المال کا حصہ ہے اور یہ میرا حصہ ہے جو مجھے بطور تحفہ دیا گیا. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے, اللہ کی حمد و ثنا کی, پھر فرمایا اس تحصیلدار کا معاملہ کیسا ہے جسے میں نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا اور واپس آ کر کہتا ہے کہ یہ تو آپ کا مال ہے اور یہ مجھے بطور تحفہ دیا گیا. وہ اپنے باپ یا ماں کے گھر کیوں نہ بیٹھا رہا, پھر دیکھتا کہ اسے تحفہ ملتا ہے یا نہیں. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ تم میں سے جو شخص اس طرح سے کوئی مال لے گا یعنی تحفے وغیرہ کے نام پر تو وہ قیامت کے دن اپنی گردن پر اٹھا کر لائے گا. اونٹ ہوگا تو وہ بل بلاتا ہوا ہوگا, گائے ہوگی تو وہ ڈکارتی ہوئی ہوگی, بکری ہوگی تو وہ ممیاتی ہوئی ہوگی. پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے حتیٰ کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی نظر آ گئی اور آپ نے دو مرتبہ فرمایا یا اللہ میں نے تیرا حکم پہنچا دیا. اسے مسلم نے روایت کیا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بعض دفعہ ایسی چیزیں جب لوگ تحفوں کے نام پہ لیتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ اسی تحفے کی آڑ میں کوئی رشوت دینا چاہے, کوئی یہ کہنا چاہے کہ اچھا اس کے بعد تم یہ کر لو اور کچھ کمی کر دو, چلو کم بکریاں گن دو, کم پھل گن دو. نہیں, تو اس سے بہت ہی زیادہ انسان کے دل میں اس چیز کی فکر ہوتی ہے کہ خاص طور پہ جہاں مالی معاملات ہوں تو وہاں کسی سے ذاتی تحفے تحائف وصول کرنا بعض دفعہ رشوت ہی کی ایک قسم ہو جاتی ہے. تو یہ تھا باپ. کوئی سوال اس کے بارے میں اگر آپ کے ذہنوں میں ہو تو پوچھ سکتے. چلیے ٹھیک ہے, پھر یہاں پہ رکتے ہیں, انشاءاللہ اگلا باپ بعد میں کریں گے. جی جی, ان کا سوال ہے کہ ہم جو زکوٰۃ میں ایکسٹرا اگر دیں تو پھر نیت کیا کریں, کیا وہ زکوٰۃ میں جائے گا یا صدقے میں جائے گا. دیکھیں کہ آپ کی بات پہ نہیں لیکن عام طور پہ کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ چونکہ ہمارا معاملہ ہے ہی بڑا نپا تولا نا, تو ہمیں اس طرح کی فکر لگ جاتی ہے کہ زیادہ چلا گیا تو کدھر ہے. میں اس کو چھوٹی سی ایک مثال سے سمجھانا چاہوں گی کہ کچھ تعلقات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں آپ واقعی دینے سے پہلے تو پر سوچتے ہیں کہ کتنے کا دینا ہے. ایسے ہی ہے نا, یہ ہمارے گھر 100 دے کے گئے تھے تو ہم نے اس پہ 101 کر کے دے دینا ہے. کچھ تعلقات ایسے ہوتے ہیں نا, اور کچھ ایسے ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں میں نے وہ دینا ہے کہ جو ان کو پسند آ جائے, آئی ڈونٹ کیئر وہ مہنگا یا سستا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ کے ساتھ کون سا معاملہ ہونا چاہیے؟ دوسرا والا. ٹھیک ہے, کھل کے دیں اللہ سے کہ جہاں لگانے لگا لے, میں نے دے دیا, میری کو پچھلی زکوٰۃ رہتی ہے یا میرے اس سال کے کمی رہ گئی ہے کچھ حساب میں, تیرا دل چاہتا ہے, تیری نظر میں جو مقام بہتر ہے وہاں میرا لگا دے. چلیے.